أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول یعنی قیمت، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ جہنم کی، اور نہ کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار. یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں، اور وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی کچھ نہیں ہے کہ منہ کرو تم اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور سب نبیوں اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے اقرار کو جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی چار آیتیں پڑھی گئی ہیں، چونکہ اس سے پہلے والی آیتوں کی کچھ تفسیر باقی ہے، اور اس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، کچھ جانوروں کو اور کچھ کھانے کی چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا، اور ان میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. سب سے پہلی چیز کہ مردار جانور، دوسرا خون، اور اس پر بات آئی تھی خون دینے کا مسئلہ یا لینے کا مسئلہ، اسی طرح تحریم خنزیر، اسی طرح وہ جانور جو حلال تھا لیکن آپ نے اس کو غیر اللہ کے نام زد کیا، جس کو قرآن کے اصطلاح میں وما احل بہ لغیر اللہ، جس کو اللہ کے علاوہ پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، تو یہ تمام کے تمام جانور. اسی طرح اللہ کے بغیر کسی جانور کو کسی مخلوق کے نظر کرنا، کسی بت کی نظر کرنا، کسی بڑے آدمی اللہ والے کی نظر کرنا اور اس کو ذبح کرنا ان کے نام پر، کہ بھئی یہ جانور ہیں فلاں بزرگ کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں یا ان کو ان کے نام پر دے دیتے ہیں، تو یہ نہیں. نہ وہ جانور ذبح ہوگا اللہ کے نام پر، ہاں اس کا ثواب اب ان کو پہنچا ہو، یہ ہے صحیح طریقہ کام کرنے کا. اس کے بعد جو اخیری بات رہی تھی اور اخیری مسئلہ کہ اضطرار اور مجبوری کے احکام، بعض چیزوں کو تمہارے لیے مستثنا کیا گیا اس حالت کے لیے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں، تمہاری جان چلی جا رہی ہے، تو ایسے وقت کے اندر بقدر ضرورت حرام چیز کو تمہاری جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حلال کیا گیا، تو اس کو بیان فرماتے ہیں کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس حکم میں اتنی آسانی کر دی گئی کہ جو شخص بھوک سے بہت بیتاب ہو گیا، بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو، مردار کھانا کون پسند کرے گا، خون پینا کون پسند کرے گا، لیکن چونکہ جان جا رہی ہے اور بقدر ضرورت کے سانس باقی رہ سکے، اس کے لیے آپ کو اتنا کھانے کی ضرورت ہے کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں سد رمق، آپ کی سانس باقی رہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے کہ بقدر ضرورت بغیر لذت کے، بغیر طالب لذت کے اور بغیر ضرورت سے زیادہ کھانے کو منع فرمایا گیا، اتنا کھاؤ جس سے تمہاری سانس بچ جائے یا تمہاری زندگی بچ جائے، بس یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس حال میں ان حرام چیزوں کو اگر آپ نے بقدر ضرورت کھا لیا تو اللہ کے یہاں آپ کو اس کے بدلے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یا ان چیزوں کو کھا لیا جو آپ کے لیے اللہ نے حرام کی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے قرآن کی اصطلاح میں مضطر کے جان بچانے کے واسطے دو شرطوں کے ساتھ ان چیزوں کو حلال قرار دیا گیا۔ مضطر کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرے میں ہو، معمولی تکلیف یا ضرورت سے مضطر نہیں کہا جا سکتا، جیسے عام طور پر ہم لوگوں کی عادتیں ہیں کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود کسی چیز کو ضرورت بنا لیا گیا، تو یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھو۔ تو جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی، تو اس کے لیے دو شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھا لینے کی گنجائش دی گئی۔ ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا مقصود ہو، کہ آپ کو اپنی جان بچانا مقصود ہے، کیونکہ اپنی جان کو ہلاک کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرما دیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب چونکہ آپ کی جان جا رہی ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، تو بقدر ضرورت نہ زیادتی کے ساتھ نہ لذت کے ساتھ اگر آپ کسی چیز کو کھا رہے ہو بس اپنے سانس کے بچانے کے لیے، تو آپ کو اس میں معذور قرار دیا گیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے کہ جان بچانے کے لیے کافی ہو، پیٹ بھر کر نہ کھائے، یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت ابھی حرام ہے۔ یہاں قرآن عزیز نے اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزوں کے کھانے کو حلال نہیں فرمایا، بلکہ لا اسم علیہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو اپنی جگہ حرام، مگر اس کھانے والے کے لیے وقتی طور پر وقتاً ضرورت کے لحاظ سے اس کو حلال قرار دیا، ورنہ اصل حکم اس کا حرام کا ہی ہے، کہنے کا منشا ہی ہے۔ اب آ جائیے ہمارے اس زمانے کی طرف کہ حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تو آیت مذکورہ سے یہ ثابت ہوا کہ جس شخص کی جان کو خطرے میں ہو اور جان بچانے کے لیے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، مگر آیت مذکورہ سے کے اشارے سے چند شرطیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اضطرار کی حالت ہو، اضطرار کی حالت مانے اگر وہ دوائی نہیں لے گا اور اس کے بالمقابل کوئی ایسی دوا موجود نہیں ہے جس کو آپ کے زمانے کے علماء کی طرف سے اس کو حلال کر درجہ دیا گیا ہو، تو بقدر ضرورت اس حرام جو دوا ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بجز حرام چیز کے کوئی اور چیز علاج اور دوا کے لیے مؤثر نہ ہو، یعنی یہی دوا ایسی ہے کہ جو مؤثر ہو سکتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس حرام کے استعمال کرنے سے جان بچ جانا یقینی ہو، ڈاکٹر کو آپ کہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دوا آپ کے پاس ہے، یہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، لیکن آپ اگر یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی اس کا آپشن ہے اور اس سے آپ کی یقیناً جان بچ سکتی ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہیں گے نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کسی موقع پر ہمارے والد صاحب تھے ہسپتال کے اندر، تو انہوں نے مجھے، ہمیں خصوصاً، میں چونکہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، 2 بجے مجھے بلایا، کہا کہ اس ہسپتال میں سب سے زیادہ والد صاحب آپ کے بیمار ہیں۔ تو میں نے کہا کیا کرنا چاہیے، تو کہا کہ ان کو پیسفلی جانے دو۔ میں نے کہا دیکھو جو دوا آپ دے سکتے ہیں ان کو دیں، ہماری طرف سے آپ کو چھوٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے، تو آپ یقینی طور پر مجھے کہو تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ الحمدللہ اس کے بعد وہ 5 سال زندہ رہے، اور 17 دن تو وہ کومے کی حالت میں تھی، 18 دن کے بعد تو انہوں نے آنکھ کھولی تھی، 18 دن کے بعد آنکھ کھولی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اگر یقینی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا تو دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہنے کا منشا یہ۔ اس کے ساتھ مزید 2 شرطیں آیت قرآنی میں منصوص ہیں کہ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ دوا سے تو کون لذت حاصل محسوس کرے گا، ہر آدمی دوا پینا بھی نہیں چاہتا، میرے جیسا وہ تو پیتا بھی نہیں ہے، ہوگا اپنے وقت پر رپورٹ آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، تو بطور لذت کو تو انسان استعمال نہیں کرتا، اور قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے۔ تو ان تمام صورتوں کے ساتھ اس دوا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شرائط ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حالت اضطرار کی ہو، یعنی جان کا خطرہ ہو کہ اگر وہ دوا نہیں لیں گے تو آپ اس دنیا سے جا سکتے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ دوسری کوئی دوا حلال مارکیٹ میں موجود نہ ہو، اس کے مقابلے میں کوئی حلال دوا موجود نہ ہو، دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو، یعنی عادتاً اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ اس صورت میں لے سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اس کی بھی حالت میں نے بتا دی۔ اور پانچویں چیز، قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کرے، تو ظاہر بات ہے۔ اس کے بعد غیر اضطراری حالت میں جو عام علاج ہیں اور دوا کے لیے حرام چیز کا استعمال، یہ تو اضطراری حالت تھی کہ ان دواؤں کے علاوہ کوئی دوا آپ کے پاس ہے نہیں۔ غیر اضطراری حالت میں کیا ہے کہ اضطراری حالت میں تو ان شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے ان دوا کا استعمال صحیح ہے، لیکن غیر اضطراری حالت کا مسئلہ تو اب آگے اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہا نے فرمایا کہ بغیر اضطرار اور ان تمام شرائط کے باوجود مذکور جو دوائیں ہیں حرام دوا کا استعمال یہ جائز نہیں، یہ تو اکثر فقہا کا مذہب ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صحیح حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، بس یہ حدیث ہے۔ اس لیے یہ جان لو کہ حرام چیز سے کبھی شفا حاصل نہیں ہوگی۔ تو غیر اضطراری حالت ہے اور دوا حرام ہے تو اس کو چھوڑ دو، کہو کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، چاہے ہماری زندگی کا جو ہوگا وہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حرام چیز کے اندر شفا ہی نہیں رکھی تو لینے کا کیا فائدہ پھر، ایک بات۔ بعض دوسرے فقہا نے ایک خاص واقعہ حدیث سے استدلال کر کے جائز قرار دیا. قبیلہ عرینیین کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور یہ کچھ لوگ تھے جو گاؤں کے رہنے والے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی بیماری کا علاج مانگا, اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ پر ہمارے اونٹ چر رہے ہیں بیت المال کے, اس اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو. تو دیکھو پیشاب ناپاک ہے لیکن بقدر ضرورت, ضرورت کے وقت اس کو استعمال کی اجازت دی قبیلہ عرینیین کے لیے. تو یہ جب انہوں نے جا کر ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا تو ان کو جو بیماری تھی وہ صحیح ہو گئی. ان کو استسقا کی بیماری تھی, پانی خوب پینے کی بیماری, کہ پانی پینے کے باوجود بھی انسان کو پیاس لگے. حضور نے ان سے یہ فرمایا. یا بعض روایتوں میں آیا کہ مدینہ آنے کے بعد ان کے پیٹ پھول گئے اور حضور نے ان سے فرمایا کہ اس کو استعمال کرو, اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب. اب وہ گئے اور انہوں نے علاج کیا, اچھے ہو گئے. اب اچھے ہو گئے تو ان کو مستی چڑھی, اور مستی یہ چڑھی کہ جو بیت المال کے جتنے اونٹ تھے اس کو بھگا کر لے گئے, بھگا کر لے گئے, اور اس کے جو چرانے والے متعین تھے ان کو انہوں نے شہید کر ڈالا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, حضور نے باقاعدہ ان کے پیچھے لشکر بھیجا, ان کو شہید بھی کیا, ان کو مار بھی ڈالا اور ان کا مثلا کیا, ان کے ناک کان یہ کاٹ دیے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ مدینہ سے باہر دھوپ میں ان کو چھوڑ دیا اور اسی دھوپ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. حالانکہ مثلا بنانا صحیح نہیں, لیکن ایسے اگر لوگ ہوں تو ان کے لیے مسئلہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ قبیلہ عرینی ان کے لوگ ہیں, چونکہ ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ پینے کی اجازت دی, اس لیے اس حدیث کی بنا پر بعض فقہا اس طرف گئے کہ اگر غیر استراری حالت بھی ہے تو آپ ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کے اندر حرام کا استعمال ہے. لیکن فقہاء متاخرین جو ہیں ہمارے, یہ تو شروع کے جو فقہاء ہیں جو اگلے ہمارے ائمہ گزر گئے, متاخرین فقہاء جو ہمارے زمانے کے ہیں, حرام اور ناپاک دواؤں کی کثرت اب مارکیٹ میں اتنی ہو گئی کہ ابتلاء عام ہو گیا, اور عوام کے لیے ضعف پر نظر کر کے اس کے اجازت کی علماء نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دوسری حلال اور پاک دوا اس مرض کے لیے کارگر ہو یا نہ ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ در المختار کے اندر ہے. در المختار میں فصل بیر سے پہلے مذکور ہے کہ حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے میں اختلاف ہے, اور ظاہری مذہب میں اس کی ممانعت آئی, جیسا کہ صاحب بحر الرائق جو کنز الدقائق کے شارح ہیں انہوں نے کتاب الردع میں لکھا ہے, لیکن مصنف تنویر نے اس جگہ ردع میں بھی اور یہاں بھی حاوی قدسی سے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ دوا اور علاج کے لیے حرام چیزوں کا استعمال اس شرط سے جائز ہے کہ اس دوا کے استعمال سے شفا ہو جانا عادتاً یقینی ہو, اور کوئی حلال دوا اس کا بدل نہ ہو سکے, جیسا کہ پیاسے کے لیے شراب کا گھونٹ پینے کی اجازت دی گئی کہ بقدر ضرورت پی لے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے سامنے جو ویکسینیں آ رہی ہیں اس میں بعض ایسی ہیں کہ جس میں ایسی چیزوں کا استعمال نہیں ہے, لیکن بعض آپ کی قدرت میں بھی نہیں ہے, آپ کو وہ جو دیں گے وہی لینا پڑے گا. مثلاً 60 سے 65 سال کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک الگ رکھی ہے ویکسینیشن, اور وہ ہے ایسٹرازینیکا, اور اس میں بعض علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے. دوسرا ہے فائزر, تو وہ دیتے ہیں 80 سال یا 80 سے اوپر والے سال کو سال کے لوگوں کو, اور اس میں علماء کا کچھ کم اختلاف ہے. یا ابھی آپ کے سامنے نووا ویکسین آئی نہیں یا آئے گی ابھی, یا جانسن اینڈ جانسن کی جو بھی مارکیٹ میں آئی نہیں, تو بہرحال جب تک نہ آئے تو ایسی چیزوں کے سے آپ کام چلا سکتے ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ دوا آنے سے پہلے بعض مفتی نکل پڑتے ہیں اور اس کے حلال اور حرام کا فتویٰ واٹس اپ پر جاری کر دیتے ہیں. تو خدا کے بندو, ایسی جو چیزیں ہیں اس کو ریفر کرو اپنے زمانے کے علماء کے ساتھ, اور پھر آپ کے سامنے یہ باتیں ہیں. بس بعض اس کے اگر آپ کو شک ہے تو مت لو, ختم ہو گئی بات. لیکن اگر آپ کے لیے ضروری قرار دیا تو لینا ضروری ہے. آپ کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو لینا ضروری ہے, بغیر اس کے آپ سفر نہیں کر سکو گے, تو آپ سفر نہیں کر سکو گے تو آپ کو لینا ضروری ہو گیا. جیسے آپ حج میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے میننجائٹس کا انجیکشن لینا ضروری ہے. اب آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اس کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں تو ہی سفر کریں گے, اور آج کل تو یہی حالات ہیں, آج کل تو یہی حالات ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے جو اس وقت کی حالتیں ہیں یہ اضطرار کی ہے, اس لیے بغیر آپ کسی شک و شبہ کے ان چیزوں کو لے سکتے ہیں. بعض لوگ خامخواہ اس کے اندر اپنے وقت کو الجھاتے ہیں. جب تک آپ سفر نہ کریں نہ لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر اس سے فائدہ یقیناً ہو رہا ہے تو لے لو, سمجھ میں آ رہی بات. یا وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ, جن کا کام ہے, جیسے ڈاکٹر کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں, نیبرہڈ آفس میں جن کے یہاں لوگ کافی آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے لیے کمپلسری قرار دیا ہے کہ چاہے وہ نوجوان ہیں, وہ بوڑھے ہوں یا دیڑھ عمر کے ہوں, ان کے پہلے لینا ضروری ہے. یا ملٹری میں ہیں یا پولیس میں ہیں یا اور جگہ ہیں, تو ان تمام کے لیے لینا ضروری ہے. تو وہ لیں, بالکل لیں, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے لیے کتاب اللہ سے نازل فرمایا, اور اس کتاب کے ذریعے کچھ پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے. تو یہ آیت چونکہ اتری ہے یہودیوں کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں, تو اگر قرآن کریم کے حکم کو یا حدیث کے حکم کو بدل کر اس سے کچھ پیسے حاصل کرنا, یہ لوگ اس میں داخل ہیں کہ بقدر وہ لوگ اگر اس طرح پیسہ لیتے ہیں, یہ پیسہ ان کے لیے حرام ہے, اور یہ اس پیسے کے بدلے اپنے آپ کے لیے جہنم کو خرید رہے ہیں. وہ اولئک ما یاکلون, اگر ان پیسوں سے جو بھی اناج کھائیں گے, اب اپنے آپ کھائیں گے, اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں گے, اہل و عیال کو کھلائیں گے, تو یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ کھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بقدر ضرور آپ نے اس سے فائدہ تو اٹھا لیا, قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا تکلم ہمیں حاصل نہیں ہوگا. مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں لے کر اس کو گناہ گنوائیں گے, اپنی رحمت کے سائے میں لیں گے. جیسے ایک دوست ہے, دوسرے دوست کو سمجھانے کے لیے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اس بندے پر رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اس نے دیکھا کہ ہاں کیا تو ہے, اور بغیر اقرار کے چھٹکا بھی نہیں ہے, تو کہے گا کہ اللہ بالکل کیا. اور دوسری طرف اس کی یہ حالت ہے کہ مر گئے آج, اللہ تعالیٰ گناہ گنوا رہے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے, حدیث میں فرمایا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اے میرے بندے, دنیا میں ہم نے تمہاری ستر پوشی فرمائی, آج بھی ہم تمہاری ستر پوشی فرما کر تمہیں معاف کرتے. اور جیسے ہی اللہ نے یہ کہا, وہ آدمی فوراً کود اٹھے گا کہ اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں, وہ تو آپ نے گنوائے نہیں, یعنی یہ تو چھوٹے گناہ پر آپ کی یہ رحمت ہے, بڑے گناہ پر نہ معلوم آپ مجھے کیا کریں گے. کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا, جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی دیکھو یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ دن ہیں جس دن اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کریں گے. اور حدیث میں فرمایا لیس بینہ وبین اللہ ترجمان, انسان کا کلام ہوگا اللہ تعالیٰ سے, اور اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا, ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا, ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. رہی بات یہ کہ ہم کیسے بات سمجھیں گے, تو آپ سمجھ جائیں گے آخرت میں ہر انسان عربی بولتا ہو جائے گا. اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی یہ ہے تو دنیا سے عربی سیکھ لو, کیا فرق پڑتا ہے, ایسے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو, کچھ کتابیں عربی کی پڑھ کر کچھ عربی زبان سیکھ لو کہ بھائی فرشتے ہم سے اگر پوچھیں مر ربو کا, تو اگر تم نے دین پر عمل کیا ہے اور میں نے دین پر عمل کیا ہے, قرآن اور سنت پر عمل کیا ہے, قرآن اور حدیث کے تقاضوں کو پورا کیا ہے, اللہ تعالی ہمارے اندر ایبیلیٹی پیدا کر دیں گے عربی کے اندر جواب دینے کی. حدیث میں فرمایا, وہ تو عام حدیث ہے, وہ آدمی کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, اور پھر پوچھا جائے گا وما دینک, تمہارا دین کیا ہے. اب اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں کہ ماں کا لفظ کیا ہوتا ہے, ماں کا معنی کیا ہوتا ہے, اور ماں یہاں کون سے معنی میں, ماں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ماں زائدہ ہوتا ہے, ماں استفہامیہ ہوتا ہے, ماں نافیہ ہوتا ہے, یہ تمام ماں ہیں, لیکن اس میں آدمی کو پتہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ جواب دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایبیلیٹی پیدا کریں گے, وہ کہے گا کہ دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس تک تمام پردوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو وہ آدمی کہے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اگر اس نبی کی سنتوں سے اپنی زندگیوں کو, اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لائے ہیں, تو یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لو گے اور حضور بھی ہمیں پہچان لے گا کہ یہ میرا امتی ہے, اور ہم کہہ دیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے, قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی وہ ایبیلیٹی پیدا فرما دیں گے کہ حضور کو ہم پہچان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی ان چیزوں کی ہمیں حقیقت نصیب فرمائے. تو سب سے بڑی بات, جو قیامت کے دن وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے احکام کو کچھ پیسوں کے لیے بدل دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے, اور یہ سب سے بڑی معرومی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے. معلوم یہ ہو رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر کے جنت میں نہیں لے جائیں گے. مومن کو جہنم میں, یا فاسق مومن کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس کو پاک کیا جائے, صاف کیا جائے, جنت کے قابل بنایا جائے, یا دنیا کے اندر اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے اس گناہ سے اس کو پاک صاف کر کے جنت کا حقدار بنایا جائے, اس کو یہ بھی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے قرآن اور سنت کے اندر پیسہ لے کر مسئلے کو چینج کرنے کی کوشش کی, اس کا یہ بڑا عذاب ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے ذریعے, اچھی بری چیز کو اچھی چیز کے بدلے خرید لیا, اور عذاب کو خرید لیا اللہ کی مغفرت کے بدلے میں. تو یہ لوگ جہنم پر صبر نہیں کر سکیں گے. جہنم پر کیسے صبر کر سکیں گے بھائی؟ فما اصبرهم على النار, ان لوگوں کے متعلق یہ فرمایا, کسی موقع پر بیت المال کے اونٹ گم ہوئے, حضرت عمر کو پتا چلا, سخت دھوپ کے اندر نکلے ہیں, سخت دھوپ کے اندر کسی جگہ پہنچے تو عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیت المال کا اونٹ گم ہوا ہے. تو کہا اتنی سخت گرمی ہے اور آپ اس سخت گرمی میں جا رہے ہو, تھوڑی دیر کے بعد نکل جانا. تو کیا فرمایا حضرت عمر جیسے آدمی نے, یا عثمان نار جہنم اشد حرن, جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے. وہ کانپ کر رہ گئے, اور جب تک اونٹ نہیں ملا چین سے نہیں بیٹھے. یہ تو وہ آدمی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, جس کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی اور وہ ڈر کے رہ گئے. ہم لوگ ہیں کہ زندگی کے بہت سے مکانات پر ہم کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ کبھی بھی, ہمیں جہنم کی آگ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. دیکھو وہ حضرت عمر ہے اور ڈر رہے ہیں. حضرت ابو بکر جیسا آدمی یہ فرماتا ہے, کاش کہ میں مٹی ہوتا, کاش کہ میں جانور ہوتا کہ ایک دوسرے سے اس کا بدلہ لے کر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے, یا لیتنی کنت ترابن, کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. یہ وہ لوگ ہیں. اور ہمارے اوپر تو گناہ کرنے کے بعد جوئیں بھی نہیں رینگتی. مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ ہو. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ فاسق اور کافر گناہ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، اڑا دیا، ختم ہو گئی بات. یعنی وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں کا احساس ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہوں کا احساس ہوگا تو توبہ کی توفیق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بھائی جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اس لیے اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اپنے آپ کو مزکی مت سمجھو کہ میں پاک دامن ہوں. نہیں، لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک دامن مت سمجھو. اللہ جانتے ہیں کہ کون زیادہ تقوی والا ہے. ہوا اعلم بمن اتقا، قرآن میں فرمایا. اس لیے اپنے آپ کو، حضور فرماتے ہیں کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر بھی انی استغفر اللہ کل یوم 70 مرتن، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. دیکھو حضور، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پاک دامن نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں حقیقت نصیب فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ باتیں اس واسطے ہیں، ذالک بان اللہ، یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے نازل فرمائی وہ کتاب جو حق ہے، یعنی قرآن کریم. جو رسول ہمارے پاس آئے وہ حق ہیں، اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جو قرآن میں بھی اختلاف کرتے ہیں. اب قرآن کے الفاظ میں تو اختلاف کرنے سے رہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر چور بازاری کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے معنی کی تعویل کرتے ہیں، اس کے معنی کو بدلتے ہیں. تو یاد رکھو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ایسی رکھی ہے، ایک جماعت ایسی رکھی ہے جو حق کو باطل سے نکھار کر رہے گی. وہ اپنے ان مقصد میں کامیاب نہیں رہیں گے. لا تزال طائفت من امتی منصورین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جو حق کو باطل سے نکھار کر امت کے سامنے پیش کرے گی. ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے. تو جو لوگ قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں، نبی کی ذات کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے آدمی کو یا کسی اور کو اپنا نبی جانتے ہیں، تو یاد رکھو کہ ایسے لوگ دور کی گمراہی میں جا گرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک تو فرمایا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور کسی جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے چلایا ہے، اس نبوت کے سلسلے پر آپ کی مہر لگی ہے، آپ آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک بلڈنگ تیار کی گئی ہو اور تمام اینٹیں رکھ دی گئی ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے کہ وہ اینٹ رکھ دی جائے تو پوری بلڈنگ کا جو بلڈنگ کی جو تعمیر ہے وہ مکمل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دیکھو یہاں نبی کا لفظ فرمایا کیوں، اور وہاں بھی نبی کا لفظ فرمایا، اس لیے کہ اگر رسول کا لفظ فرما دے تو بعض لوگوں کے لیے چور بازاری کا دروازہ نکل آتا کہ رسول کے لیے خاتم النبیین ہے، نبی کے متعلق تو منع نہیں فرمایا. اس لیے وہاں فرمایا خاتم النبیین، نبوت کو ختم کرنے والے. اور نبوت کا لفظ عام ہے، نبوت کا لفظ عام ہے، اور رسول کا لفظ یہ خاص ہے. رسول اس ذات کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، اور نبی کے لیے نئی شریعت یا نئی کتاب کا آنا ضروری نہیں ہے. بسا اوقات اگلی نبی کی جو تعلیم ہے اور تبلیغ ہے اس کو اس کے لیے پہنچانا ضروری ہوتا ہے اور وہ اس کا تابع اور مطبوع بن کر اس کو پہنچاتا ہے امت تک. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو لوگ نبوت کے بعد نبوت کو مانتے ہیں ان کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ اپنے کتنے ہی دلائل لے آئیں, کتنے ہی دلائل لے آئیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائیں, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں, آج تک کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, خصوصاً ہمارے مدرسے کے جو مہتمم تھے حضرت مولانا مفتی احمد اشرف صاحب, ان کے بیٹے اسماعیل اشرف عرف بابو موٹا اشرف, اور پھر کل ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا, یہ بھی ایک ہی ہفتے کے اندر. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے. اسی طرح حنیف بھائی اگرادار جو ہیں ان کی والدہ کا بھی اور ان کی خالہ کا بھی ایک ایک دن کے فاصلے پر انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے متوقع ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں. قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بدن کو پاک و صاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بدن سے جو جو گناہ جہاں کہیں ہوئے ہیں, اے اللہ بدن کے اعضاء سے بھی اور جن جن جگہوں پر ان گناہوں کے نشانات ہیں, اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما کر اس کو مٹا دیجئے. اے اللہ یہ چیزیں ہمارے خلاف اگر گواہ بن گئی, اے اللہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے, ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما, ہمارے باطن کو بھی پاک فرما, سر سے لے کر پیر کے ناخن تک. اے اللہ ہمیں تیرا اور تیرے نبی کا مطیع اور فرما بردار بنا دے, سر سے لے کر پیر تک ہمیں پاک و صاف کر دے. اے اللہ وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کو مٹانے والے ہیں, اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ اعمال جس سے تیری رضا مندی حاصل ہوتی ہے, اے اللہ تیرے نبی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے, اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے تیری بری نافرمانی کی ہے, اس قرآن کریم کے بہت سے اصولوں کو ہم نے توڑا ہے, تیرے نبی کی بہت سی سنتوں کو ہم نے اے اللہ اپنی زندگیوں میں چھوڑا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی کو قرآن اور سنت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے, اے اللہ قرآن اور سنت پر ہمیں زندہ رکھنا, تیرے دین پر زندہ رکھنا. اے اللہ تیرے دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, اے اللہ کتاب اللہ کے احکام اور اصولوں کے ساتھ اور تیرے نبی کی سنتوں کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. اور اے اللہ وقت آخر اے اللہ کلمے والی دولت نصیب فرمانا. اے اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اے اللہ ہمیں اٹھانا, کہ اس ایک طرف ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور اللہ دوسری طرف تیرے معزز فرشتے ہمیں تیری رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں. ادخلی فی عبادی ودخلی جنتی, تیرے بندوں میں ہمیں داخل فرما دینا. ہمیں ہم اے اللہ اس قابل نہیں ہیں کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں, ہم تو دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ آخرت کی آگ جس کے متعلق تو نے خود قرآن کریم میں فرمایا, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اے اللہ اور کسی جگہ آپ نے فرمایا, ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما دراك ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. یہ تو تیری سلگائی ہوئی آگ ہے, اے اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لینا, پوری امت کے تمام زندوں کو بھی بچا لینا, اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بچا لینا. اے اللہ اے اللہ, قرآن کریم کا جو حصہ اے اللہ بطور درس کے پڑھا گیا, اس کو ہمارے لیے سننے والوں کے لیے, اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اور تمام امت کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی برکت سے اور قرآن کریم کا جو حصہ اے اللہ پڑھا گیا, اے اللہ جن جن مرحوم یا مرحومہ کے لیے, اے اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو اور تمام انبیاء کی مقدس ارواح کو پہنچا کر, اے اللہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور اس امت کے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو, اور خصوصاً اے اللہ جن کے لیے پڑھا گیا, اے اللہ ان کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما, ان کی بال بال مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے. اے اللہ روشنیوں میں زندگی بسر کرنے والے, بڑے بڑے بیڈ روموں کے اندر زندگی بسر کرنے والے, اے اللہ 6 فٹ کے گھڑے میں بے سر و سامان اندھیریوں کے اندر لاکھوں من مٹی ان پر پڑی ہوئی ہے اور اے اللہ وہاں ظلمت ہی ظلمت ہے, اے اللہ اپنے نور کا نور اے اللہ ان قبروں میں نازل فرما دے, اپنی رحمت ان قبروں میں نازل فرما دے, قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما لے, ان کے درجات کو اے اللہ بلند فرما دے. اے اللہ اپنے جوار رحمت میں اے اللہ ان کو اے اللہ ان کو تو جگہ عطا فرما دے, تو ان سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ اپنی رضامندی کا اعلان ان کے لیے فرما دے. اے اللہ جن سے تو ناراض ہے یا جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا, ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما, ان کو بھی اے اللہ جہنم کے قبر کے عذاب سے ہٹا کر جنت کی طرف تو لے آ. اے اللہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اے اللہ وہ ان تک پہنچا دے, اے اللہ وہ ان تک پہنچا دے اور تو ہمیشہ کے لیے ان سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ آپ کے اس کلام کی برکت سے, آپ کے فضل و کرم سے اے اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں, چاہے گھروں پر ہوں, ہسپتالوں میں ہوں, رہاب میں ہوں, یا اللہ سینئر سٹیزن ہوم میں ہوں, یا جہاں کہیں بھی ہوں, اے اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اسی قرض کی ایک قسط آپ کے اس ادارے کو بھی دینا ہے. اے اللہ 6.5 لاکھ ڈالر لوگوں کو دینا ہے. اپنے فضل سے اے اللہ خزانے غیب سے اس کا تکفل فرما کر عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما دے. آنے والے کام اور اے اللہ آنے والے قرض کو بھی عافیت کے ساتھ اتار دے. کنسٹرکشن کا جو کام چل رہا ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے دور کر لے. اے اللہ اپنی ناراضگی تو کو ہم سے دور کر دے, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. آپ کے اس کلام کی برکت سے, آپ کے فضل و کرم سے اے اللہ جو لوگ امید رکھتے ہیں بچے بچیوں کی, اے اللہ جو پیٹ سے ہیں اے اللہ ان کو تندرست اولادیں عطا فرما, اور ان کی پیدا ہونے والی اے اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنانا. اور اے اللہ جو لوگ اپنے بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ بہت سے لوگ چلنے سے محتاج ہیں, ان کے لیے چلنا آسان فرما. اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما, چلنا ان کے لیے آسان کر دے. اے اللہ بہت سے گھروں میں جھگڑے ہیں میاں بیویوں کے درمیان, اے اللہ اختلاف کی صورتیں ہیں, شکاک کی صورتیں ہیں, آپس میں وہ مودت اور محبت پیدا فرما دے. آنے والی رات کی برکت سے ان کو ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. اور اللہ طرفین کو ایک دوسروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں بھائیوں میں اور بہنوں کے درمیان بھی اختلافات کی صورت ہے, اے اللہ اس رات کی برکت سے ان کو ملا دے. اے اللہ اس رات کی برکت سے ان کو ملا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. جن بھائیوں نے جن بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا, جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے, یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جن کا ہم پر حق ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا, اے مولا اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ مبارک دن شروع ہو چکے ہیں, ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما, اور اللہ رمضان کے لیے ابھی سے ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والا بھی محتاج ہیں, دونوں کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب. صلی اللہ وسلم.